الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس جمعہ والی نشست میں تین چار باتیں متفرق الگ الگ عرض کرنے کا ارادہ ہے, جس میں سے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ابھی حال میں ایک سوال آیا تھا, کیونکہ یہ دار الافتاء ہے, لوگ سوالات پوچھتے کرتے ہیں, تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ سعودیہ میں سعودی حکومت نے اپنے دار الافتاء کو, اپنے افتاء ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے وہاں کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں ان کے پاس ایک سوال بھیجا. وہ سوال یہ تھا کہ کیا ایسا کوئی ابراہیمی ہاؤس بنانا ٹھیک ہے جہاں پر جو ہے ایک ہی بلڈنگ میں ہم مسجد بھی بنائیں, مندر بھی بنائیں, یہودیوں کا عبادت خانہ صومعہ بھی بنائیں اور عیسائیوں کا کلیسا بھی بنائیں, چرچ بھی بنائیں, ایک ہی بلڈنگ کے اندر ساتھ ساتھ یہ کام کرنا چاہیے کیا؟ ایک سوال اس کے اندر یہ تھا, اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کیا قرآن کریم ایک ایسی بک تیار کریں جس میں قرآن بھی ہو, تورات بھی ہو, انجیل بھی ہو, زبور بھی ہو. ان کی جو بائبل ہے وہ سارا چونکہ مکس ملتا ہے, تو بائبل اور قرآن کو ساتھ میں ملا کے چھاپنا, اور یہ خدمت سعودیہ کی طرف سے کرنا کیسا ہے؟ چونکہ بات وہاں سے آئی ہے, وہاں کے بڑوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے, تو اب مسلمانوں کی بھی ایک بڑے طبقے کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے, اور یہ کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ جوڑا جائے, لوگوں میں الفت محبت پیدا کی جائے, آپس میں ایک دوسرے سے قریب کیا جائے, یہ مقصد ہے اس کے پیچھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, چونکہ یہ مقصد ہے اس لیے ایسا کر سکتے کیا؟ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل الفت محبت امن ایک دوسرے سے قریب ہونے والا ہونے کی وجہ سے اٹریکشن رکھتا ہے, اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے, ایک مقناطیسیت ہے اس کے اندر. تو اب لوگوں کو کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی, امت مسلمہ کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, کلمہ پڑھنے والے, قرآن و حدیث کی تھوڑی بہت ضروری معلومات رکھنے والوں کا بھی ذہن اس طرف چلے گا کہ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو وہ موازنہ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے, تو پھر ایسا کرنے میں حرج کیا ہے, کرنا چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا. ابھی تو مارکیٹ میں ادھر آئی نہیں ہے بات, لیکن آ جائے گی تھوڑے دنوں میں, تو پھر اس تعلق سے ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے باتیں کچھ پہلے سے, تاکہ اگر ہمارے سامنے آئیں تو ہمارا ذہن کلیئر ہو اور ہم اگلے کو بھی کلیئر کر سکیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ صرف دین اسلام حق ہے, صرف دین اسلام حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین کی حیثیت سے اللہ کو اسلام ہی دین کی حیثیت سے اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد رہ گیا شریعت کا مسئلہ, جزوی احکام اور تفصیلات کا مسئلہ. ایک ہے عقائد, توحید کا, رسالت کا, آخرت کا مسئلہ. اس میں سارے انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے ہیں, کسی کا کوئی فرق نہیں رہا. اور ایک ہے کہ بھائی ہماری شریعت میں نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے, اگلوں میں کیا تھا, ہمارے پاس نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, کتنی نمازیں ہیں, پڑھنا کیسا ہے, اب کیسا ہے اور پچھلوں میں کیا تھا, اور زکوٰۃ دینے کا, روزے رکھنے کا, نکاح کرنے کا, طلاق دینے کا, بچوں کے پالنے کا, ہر چیز چھوٹی بڑی, مرنے کے بعد میراث تقسیم کرنے کا, ساری چیزیں. تو یہ تفصیلات ہے, جزوی احکام ہے, یہ اعمال سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, تو اس کو کہتے ہیں شریعت. تو شریعت کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں تورات, زبور, انجیل اور قرآن یہ سارے اترے. تورات کے اندر نماز کی تفصیل الگ ہے, یعنی تورات والوں کو نماز جو دی گئی تھی وہ کتنے ٹائم دی گئی تھی اور کیسا پڑھنا ہے وہ طریقہ تھوڑا مختلف تھا, ان کا روزہ تھوڑا مختلف تھا, ان کا حج تھوڑا مختلف تھا, ہمارا تھوڑا مختلف ہے. تو یہ جو فرق پایا جاتا ہے یہ شریعت کا فرق ہے, اور قرآن نے کہا کہ یہ ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن کا دعویٰ ہے کہ عقائد کے لحاظ سے صرف اسلام اللہ کے پاس شروع سے اب تک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب تورات تھی تو وہ اسلام ہی کی دعوت دیتے تھے, البتہ چونکہ اس وقت کے رسول وہ حضرت موسیٰ تھے اور ان کو ملی تھی تورات اور وہ قوم تعلق رکھتے تھے, تو پھر ان کو قوم یہود کہلایا جانے لگا, وہ موسوی امت, موسوی ملت کہلائی جانے لگی. لیکن وہ بھی ایک معنی میں مسلمان ہی ہیں, اس وقت کے مسلمان, تحریف سے پہلے کے مسلمان, کیونکہ ان کا مذہب بھی اسلام والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انجیل اتری، اس میں جو بھی احکام رہے ہوں اگر ہوں، تفصیلی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو زیادہ احکام نہیں تھے انجیل کے اندر، تو اس وقت ان کے ماننے والے بھی ایک معنی میں مسلمان تھے، کیونکہ ان کا مذہب بھی اسلام ہی تھا، کیونکہ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی. لیکن بحیثیت قوم یہ ٹائٹل ہم لوگوں کو لگتا ہے، بحیثیت امت مسلمان ملت ہم لوگ کہلائے جاتے ہیں، مسلم ہم کہلائے جاتے ہیں، لیکن مذہب سب کا اپنے اپنے زمانوں میں اسلام ہی رہا. تو دین اسلام ہی حق ہے، یہ ایک بات طے ہے. اب اس کے بعد میں جب اسلام آ جاتا ہے تو اب باقی اس کے علاوہ جو مذہب ملت اور قوم یہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں مذہب کے نام سے، تو پھر یہ باطل ہو جاتی ہیں، حق کے مقابلے میں آ جاتی ہیں. حق اور باطل کو مکس کر سکتے کیا؟ سوال ہے، جواب نہیں کر سکتے. اسلام دین حق ہے تو باقی جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ باطل ہیں، ناحق ہیں وہ، تو اب وہ حق کے ساتھ میں ملائے نہیں جا سکتے. تو قرآن شریف کو بائبل کے ساتھ میں ملا کر کے چھاپنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. قرآن ناسخ ہے، قرآن جب آیا تو اس نے کہا کہ اب اس کے بعد اب پہلا والا قانون نہیں چلے گا، بائبل کا نہیں چلے گا، تورات انجیل زبور کا نہیں چلے گا. تو اب نیا قانون بن جانے کے بعد پرانے قانون کو لانے والی بات ہو گئی، اس کو اس کے ساتھ میں، نئے اور پرانے کو ساتھ میں رکھنے والی بات ہو گئی، یہ نہیں چلتا. تو ناسخ کے ساتھ میں منسوخ نہیں چلتا. اس کے بعد ایک اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ دوسری جو کتابیں ہیں وہ منسوخ تو کینسل تو ہو ہی چکی ہیں، کینسل ہونے کے علاوہ ان میں ایک خرابی بہت بڑی جو پیدا ہو گئی کہ وہ ناقابل اعتبار ہے، ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ سچی ہیں، کیونکہ اس میں تحریف ہوئی اور اس میں تحریف کی بات قرآن نے بتائی کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. تو جو چیز بدلی جا چکی ہے اس کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب سمجھ کے رکھا جائے اس کلام کے ساتھ جو واقعی اللہ کا کلام ہے، تو یہ سچ کو اور جھوٹ کو، حق کو اور باطل کو، صحیح کو اور غلط کو، دونوں کو مکس اپ کر کے چلانا ہے. اس وجہ سے یہ کام کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی. ہوگا کیا اگر ایسا کیا جائے گا؟ تو ہوگا کیا، اس کو ذہن میں رکھیں، اگر ایسا کیا جائے گا تو ہوگا یہ کہ اسلام کی اور دوسرے مذہبوں کی حیثیت برابر ہو جائے گی، قرآن کی اور دوسری کتابوں کی حیثیت برابر ہو جائے گی. کس کی نظر میں؟ اس کے پڑھنے والوں کی نظر میں، چھاپنے والوں کی نظر میں. تھوڑے دن تک تو لوگ قرآن کو قرآن سمجھیں گے، اس کے بعد قرآن کو جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو برتری حاصل ہے، جو افضلیت اور ترجیح حاصل ہے، وہ تھوڑے دنوں تک چلے گی، ایک آدھ نسل چلے گی، دو نسل چلے گی، اس کے بعد اس میں فرق آنا شروع ہوگا. لوگوں کی نظر میں ایک ہی کتاب میں چھپ کے آنے کی وجہ سے قرآن و بائبل ایک ہو جائیں گے، مسلمانوں کی نظر میں، غیروں کی نظر میں نہیں. اب تو مسلمانوں کی نظر میں فرق ہے، لیکن یہ فرق بھی رفتہ رفتہ مٹ جائے گا. اس کا تعلق تجربے سے ہے. دو کتابوں کو ملا کے آپ چھاپنا شروع کریے اور اس کے بعد ایک 40-50 سال گزرنے کے بعد اس کتاب کے پڑھنے والوں سے یا بازار والوں سے پوچھیے وہ کتاب ملتی ہے کیا، اور اس سے پوچھیے اس میں دو کتابیں ہیں یا ایک، تو وہ بولے گا یہ تو ایک ہی ہے. تو یہ قرآن کا اور غیر قرآن کا فرق مٹا دینا ہو جائے گا، دونوں کو برابر کر دینا ہو جائے گا. ابھی مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام کی اور قرآن کی عظمت ہے، چند سالوں کے بعد یہ عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. ابھی اسلام اور قرآن کی برتری مسلمانوں کے دلوں میں ہے، چند سالوں کے بعد اگر ایسا ہوگا، دونوں کو ملا کر کے دین و مذہب، سارے مذاہب کو ایک ساتھ جڑنے کی بات کی جائے گی، تو پھر اپنے مذہب کی حقانیت پر سے رفتہ رفتہ شبہ اٹھ جاتا، یا اس کی جو عظمت ہے وہ ختم ہو جاتی، اس کی جو اہمیت ہے وہ دل سے نکل جاتی، اور اس کا جو حق ہونا ہے وہ حق ہونے میں تھوڑا سا ڈھیلے پڑ جاتے، آہستہ آہستہ اس میں ڈھیلے پڑ جاتے، اور ڈھیلا پڑنا شروعات ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینے کی طرف. کسی بھی چیز میں ڈھیل جب آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. جب تک کسی چیز کو آپ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں تو وہ آپ کے قبضے میں ہے، جیسے ہی نیند آئی اور وہ آپ کی گرفت اس کے اوپر سے ڈھیلی ہوئی تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے. یہی صورتحال ہوتی ہے دین و مذہب کی بھی. اس لیے اس کی بالکل اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے کہ قرآن شریف کو اور دوسری کتابوں کو، خاص کر جو آسمانی کتابیں کہلائی جاتی ہیں، ان کو ایک ساتھ ملا کر کے چھاپا جائے اور اس کو دین کی خدمت سمجھا جائے. ایک اور اس کے اندر بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ایسا کرے گا وہ قرآن دے گا. قرآن دینا دعوت دینے میں آتا ہے، مذہب کی دعوت دینے میں آتا ہے، ساتھ میں اس کے بائبل ہوگی تو وہ بائبل کی دعوت دینے والا بھی ہوگا. اگر مسلمان بائبل کی دعوت دے تو آپ سمجھیں اس کی پوزیشن کو، کہ ایک مسلمان ہو اور دعوت دے بائبل کی، آپ اندازہ کریں اس کی پوزیشن کا، وہ مرتد ہو جائے گا. کوئی مسلمان اپنے حق مذہب کے سوا باطل مذہب کی دعوت دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر دے گا تو کس بنیاد پہ دے گا؟ باطل ہونے کی بنیاد پہ یا حق ہونے کی بنیاد پہ؟ اگر حق سمجھتا ہے دوسرے کو تو پھر مسلمان رہا کا وہ، اور اگر باطل ہے تو پھر دعوت کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ بہت بڑا کنفیوژن پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہے، ابتدائی اسٹیجز کے اندر ہے یہ. اللہ اسے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، इससे होगा ये आगे चल के फिर कि ये खराबियां पैदा होने के साथ साथ मुसलमानों में खुद में अपने मजहब की हक्कानियत की तरफ से डाउट शुरू हो जाएंगे। लोगों के जहनों में ये बात नहीं रहेगी कि ये हक है, ये बातिल है, ये मनसूख है, ये नासिख है, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल अभी नहीं हुआ है। वो दोनों को अल्लाह की किताब अल्लाह का कलाम समझ के कंपेयर करना शुरू कर देंगे। और उनके जहनों में ये भी निकल जाएगा कि जिसको पिछली किताबों को अल्लाह की किताब बोला जा रहा वो तो बदली जा चुकी है, वो भी इंसानों के हाथों, और एक बार नहीं 100 बार बदली जा चुकी हैं, और अपनी असली जबानों में तक वो महफूज नहीं है। तो ऐसी सूरत में काबिले भरोसा नहीं है, ये बातें जहन में नहीं होंगी। आज भी उम्मत मुस्लिमा इस्लाम की जिन तालीमात को लेकर के जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और डिबेट्स के अंदर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद बातें शुरू कर देते हैं, उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो उसका उस वक्त का मौजू होता है, आप देख लें उनके पास बुनियादी इल्म नहीं होता है। तो जब ये इस्लामी मुल्क की तरफ से ये बात फैला दी जाएगी तो मुसलमानों में आजकल जैसा कैलेंडर के हिसाब से चांद को और रमज़ान के और ईद के शुरू करने का ख़त्म करने का जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है वो वहीं से तो आया हुआ है, लोगों ने उसको कबूल कर लिया है। और फिर अब वो अहले हक को कहते हैं कि तुम लोग इख्तलाफ डालते हो, तुम फितना पैदा करते हो, तुम उम्मत को जोड़ने नहीं देते। ये शुरू किसने किया है? ये कुरान और हदीस को छोड़ करके ये तरीका शुरू किसने किया था? उस वक्त तुमने बोला था कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं, अब जब तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो जो पहले से हदीस और कुरान के साथ जुड़े हुए उनको बोला जा रहा है कि तुम फितना पैदा कर रहे हो। जहां गलती पे टोकना चाहिए वहां नहीं टोका जाएगा तो फिर अहले हक को ही बाद में इल्जाम दिया जाएगा, उनकी बात को फितना समझा जाएगा। एक बात तो आज की मजलिस में यह अर्ज करना था, दूसरी दो बातों का ताल्लुक है हज से कि माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी तादाद लाखों के अंदर हर साल हज को जाती है और फरीज़ हज को अदा करती है, मनासिक हज के अरकान अदा करती है। वहाँ जाने वाले हम हो या हमारे घर वालों में कोई हो या रिश्तेदारों में कोई हो तो उनको दो बातें जहन में रहना चाहिए जो इस ज़माने के लिहाज से बहुत ही अहम है, दो बल्कि तीन हो जाएंगे अगर औरतों के उसमें शामिल कर लिया जाए। नंबर एक, औरतें अगर हज पे जा रही हैं तो उनके लिए महरम होना शर्त है, बग़ैर महरम के अकेले वो हज पे उम्रे पे नहीं जा सकती, अगर जाएंगी तो अकेले जाने का गुनाह होगा। अगर महरम या शौहर के बग़ैर जाएंगी तो इस हुकुम की ख़िलाफ़ वर्जी का उनको गुनाह होगा। भाई वो इधर से उधर सफ़र कर रही हैं तो हज पे जाने में क्या, इधर से उधर कहीं पे अपने मुल्क को जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाना, सफ़र शरई की जो मकदार है, जो मसाफत है, जो डिस्टेंस है, वो अगर वो तय कर रही हैं बग़ैर महरम के उनको उसकी इजाज़त नहीं है। शरीयत का क्लियर हुक्म है ये, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ़ और वाज़ह तालीम है इस बारे में। तो कोई नेक सफ़र भी किया जाएगा, नेक मकसद से किया जाएगा, हज जो उम्रा जैसा अमल किया जाएगा तब भी गुनाह होने के ज़ुमरे से वो उसको नहीं निकाल सकता। ख़वातीन के इल्म में ये बात लाना चाहिए। और जब तक अगर पैसे जमा हैं, ज़ादो राहिला हज करने के लिए जो चीज़ें शर्त हैं वो अगर पाई जाती हैं, कोई हज कर सकता है, इस्तेआत हो गई है उसकी, लेकिन महरम नहीं है अगर वो औरत है, फरमाया अगर नहीं है अभी फ़र्ज़ पूछ नहीं होगी, अगर इस हालत में इंतकाल हो गया कि महरम नहीं होने की वजह से, शौहर नहीं होने की वजह से हज नहीं कर सके, उनसे पूछ नहीं होगी। और अगर चले गए बगैर महरम के तो पूछ हो सकती है कि ये हुक्म तो हमारा था, इसको हमारे स्टाइल, हमारे अंदाज, हमारे मुताबिक पूरा करना था, तुमने अपनी मर्जी क्यों शामिल की इसमें, इसकी पूछ हो सकती है। इसीलिए जो हमारे जानने वालों में ख़वातीन जा रहे हों और हमें अंदाज़ा हो कि उनके जहनों में ये मसला नहीं है तो उनको ये मसला बताना है। और यही मसला नहीं, जो भी हज पे जा रहे हैं उनका काम है कि वो आके कुछ देर, आधा घंटा एक घंटा निकाल के, या अपने जिस ग्रुप के ज़रिए से वो जा रहे हैं उस ग्रुप के जो भी लीडर हैं उनके पास जाके पहले से तरीक़े हज सीख ले एक सरसरी सा, और फिर उसके साथ में उनका हज करे, उसके साथ में फिर वो उमरा करे, जो भी तरतीब है वो करे। ये पहले से सीखने की जो चीज़ है, निकाह में भी है, तलाक में भी है, हज में भी है, नमाज में भी है, एतिकाफ़ में भी है, रोज़े में भी है, ज़कात में भी है, जो चीज़ आपसे मुताल्लिक हो गई है उसके बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल के उलमा के पास बैठ के पूछ लें, ये बड़ी काम की चीज़ है। वरना नमाज़ें पढ़ रहा है बंदा, हो नहीं रही हैं, ज़कात दे रहा है बंदा, पूरी अदा नहीं हो रही है, रोज़ा रख रहा है बंदा, कभी रोज़े उसके टूट रहे हैं, उसके रोज़े हो ही नहीं रहे हैं, एतकाफ़ कर रहा है बंदा, एतकाफ़ मसनून समझ रहा है, एतकाफ़ मसनून में है ही नहीं वो, हज कर रहा है बंदा और समझ रहा है हज हो गया, उसके ऊपर कई सारे दम वाजिब हो गए हैं, कुर्बानियाँ वाजिब हो गई हों, क्योंकि उसने ऐसे काम कर लिए जो हराम में नहीं करने के थे, ये हो रहा है। और सैकड़ों केसेस नहीं, हज़ारों केसेस आपको मिल जाएंगे इस तरह के होने के। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके जो भी काम, जो भी हुक्म अल्लाह का आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहा है उसके बारे में इल्म हासिल कर ले उलमा के पास बैठ कर। दूसरे, वहाँ पर जाकर ये फ़ोटो और वीडियो का जो माहौल बना हुआ है इससे अपने आप को बचाने की सख्त ज़रूरत है। ये जो डिजिटल तस्वीर है, ये तस्वीर है नहीं है, ये हराम है नहीं है, इस मसले को, इस इख्तलाफ को जो उलमा के बाबे दलाइल की बुनियाद पे पाया जाता है, इसको साइड में रखें, اس کو ان علماء کے مطابق مان لیتے ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ بھئی علماء نے بعض علماء نے اجازت دی ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے مانتے ہیں تب بھی اب آپ حضرات غور کریں کہ ہم گئے کس لیے ہیں وہاں پر کیا ہم یہ بتانے کے لیے گئے ہیں کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس ہیں ہم یہ فلاں دروازے کے پاس ہیں ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ہم مسعا پہ سعی کر رہے ہیں صفا مروہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی ہم نے حلق کرا لیا ہے اب ہم روزے کے پاس ہیں تم سلام پڑھ لو کیا ہم یہ سب کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں ہم ہماری ہر ہر حرکت چھوٹی بڑی چیز کو دوسروں کو بتانے کے لیے گئے ہیں یا ہم اپنا عشق اللہ سے جتانے کے لیے گئے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کے عشق میں اتنے دور دراز کا سفر کر کے پھر ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے مشقتیں اٹھا کے پیسے خرچ کے ہم وقت لگا کے ہم یہاں آئے تو ہم کیا اس کام کے لیے جا رہے ہیں جو لوگ آج کل کر رہے ہیں دس میں سے آٹھ اسی میں مبتلا ہیں سو میں سے اسی اسی میں مبتلا ہیں ایک صاحب کا مکاشفہ میں ذکر کر رہا ہوں جو مجھے ایک صاحب سنائے مکاشفہ دلیل حجت نہیں ہے حجت شرعی نہیں ہے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا لیکن سمجھیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتی سلام پیش کرتا ہے یہاں سے دور سے تو فرشتے پہنچاتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے اور کوئی وہاں جا کر کے سلام کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں اللہ پاک میری روح کو لوٹاتے ہیں میں خود سن کے جواب دیتا ہوں ایک مکاشفہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور اگلی بات ذکر کرنے سے پہلے پھر کلیئر کر دوں کہ جو کشف و کرامات ہوتی ہیں یہ حجت شرعی نہیں ہے اسے مسئلے ثابت نہیں ہوتے لیکن سمجھنے میں مدد ملے گی بات کو اس لیے سنا رہا ہوں کسی بزرگ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لوگ آ کے فون کے ساتھ میں آپ کو سلام کر رہے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے سلام کر رہے ہیں ان کا سلام آپ سنتے ہیں ان کا جواب آپ دیتے ہیں تو ان کو خواب میں جو بتایا گیا خواب میں جو بتایا گیا جو حجت شرعی نہیں ہے اور جو دلیل شرعی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے مدد ملے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جواب دینا تو درکنار میں ان کو دیکھتا تک نہیں ہوں یہ محروم کر دینے والی چیز ہے اس سے ہو کیا رہا اس سے ہو رہا ہے غفلت ہم جس مقصد کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں اس مقصد سے غفلت ہو رہی ہے ہماری ہم وہاں یہ کام کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں ہماری ویڈیوز فوٹوز بنانے لگانے دکھانے دنیا کو اس کے لیے نہیں گئے ہیں ہم گئے ہیں ہمارا اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہم گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے وہ جس غفلت کی نظر ہو رہا ہے وہ دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے وہ جس غفلت کے ساتھ میں وہ حال امت کا وہاں پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ امت کے گناہوں کو معاف فرمائے امت کی بے حسی کو ختم فرمائے امت کو دین شعور نصیب فرمائے ایک اور چیز ہے وہ ہے حج کے اور عمرے کے اندر بالوں کا کٹانا ایک ہے بال آپ منڈا دیں جس کو حلق کہتے ہیں ایک ہے آپ بال منڈائیں نہیں ریزر نہیں لگائیں بلکہ آپ کینچی سے اس کو کاٹ لیں چھوٹے کر لیں اس کو قصر کہتے ہیں عربی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کے منڈانے والوں کی تعریف فرمائی ہے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے فرمایا اللہم ارحم المحلقین اے اللہ یہ حلق کرانے والوں پر رحم فرمائیے ایک صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ والمقصرین بال چھوٹے کرانے والوں کے حق میں بھی دعا کر دیں رحمت کی تو آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین حلق کرانے والوں پر خدا یا رحم فرما پھر سے بارہ انہوں نے درخواست کی تو تیسری بار میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصرین کو یعنی بال چھوٹے کرانے والوں کو اپنی دعا میں شامل فرمایا تو وہ بھی حج کے رکن یا حج کے عمل کو پورا کرنے والے ہیں اس کے بال چھوٹا کرانے سے بھی حج ادا ہو جاتا ہے اور جو بال کٹانے کا حکم ہے وہ حکم پورا ہو جاتا ہے لیکن فضیلت سر کے منڈانے کی ہے بالوں کے پوری طرح منڈانے کی ہے نمبر ایک بالوں کا منڈانا اتنا اہم ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کو حج کا رکن بنایا گیا حصہ بنایا گیا رکن کا مطلب ہے کہ حصہ بنایا گیا مدارس کے اندر جب بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے بولتے ہیں کہ بھائی لباس ایسے ہونا بال ایسے ہونا ناخن ایسے ہونا تو لوگوں کو بڑی چڑھاتی ہے صاحب اس کو پڑھاؤ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ وہ دل بنانے کی کوشش ہوتی ہے وہ مطلب ماحول میں کتنا ڈھلتا ہے بات کتنا لیتا ہے بڑوں کی اور قرآن حدیث کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوششوں میں ہوتی ہے وہ چیز بعض بچوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں یہاں پر نوجوانوں کو جو اس لیے حج عمرے پہ نہیں جاتے کہ بال کٹانا پڑے گا اندازہ کریں کہ کتنا گرا گزرتا ہے ان کے دلوں پر یہ بات یہ اتنی اہم ہوتی ہے تو وہاں جا کر بھی اپنے اسٹائل میں رہنا اپنے انداز میں رہنا اور وہاں پر بھی اپنی فدویت کا اظہار نہیں کرنا اللہ رسول سے اپنا عشق نہیں جتانا ان کے لیے ہر چیز بال کیا جان قربان کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہم سے بال قربان نہیں کروائے جا رہے تو یہ جو اپنا عشق کا اظہار ہے وہاں ہونا چاہیے حج کے اور عمرے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں عشق کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے
पत्थर के गिर्द आप चक्कर लगा रहे हैं, वो काबा तो हमारा माबूद नहीं है ना, माबूद तो हमारा अल्लाह है, अल्लाह की तजल्लियों का वो मजहर है, मरकज है, सेंटर है, तो हम उसके गिर्द घूमने का हुक्म है तो घूमते हैं, लेकिन वो घूमना जो है महबूब के दर का तवाफ है, फिर वहां से निकल के अरफा में जाते हैं, मैदान में जाके पड़ जाते हैं, फिर मीना में आके रह जाते हैं, वो भी मैदान है, पहाड़ियों के पास से गुजरते हैं, रात गुजारते हैं, और जानवरों को कुर्बान उनके नाम पे करते हैं, उनके दुश्मनों को कंकरियां मार के आते हैं, फिर उनके उनके हुक्म पे हम अपने बाल कटाते हैं, फिर जब तक वो बोलें कि तुम खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकते नहीं करते, कपड़े नहीं पहन सकते तो नहीं पहनते, फिर जब बाल कटाने के बाद में हलाल हो जाते हैं, इहराम, हलाल होना मतलब इहराम से निकल जाते हैं, तो फिर हम उसके बाद में कपड़े भी पहनते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, तो ये सारे जितने काम हैं ये सारे इश्क का मफहूम रखते हैं, और हमसे बाल नहीं कटवाए जा रहे, लोगों को इस तरफ तवज्जो कराने की ज़रूरत है। थोड़े से बाल, पता नहीं लोग कहाँ से मसले उठा लेते हैं, एक हिस्से के बाल पकड़ के इधर से थोड़े से काट लिए, इधर से थोड़े से काट लिए, कह रहे कि एक चौथाई काट लिया है, हमारा बाल काटने वाला हुक्म पूरा हो गया, हमारा हज उमरा हो गया। किसने बताया तुमको कि तुम्हारा हज उमरा हो गया? तो जो भी हज उमरा करने जा रहे हैं या दूसरे अहकाम जिनसे मुतालिक है, वो उनसे गुजारिश है, मर्दों में हो तो मर्दों में, औरतों में अपने घरों में हो तो उनको तवज्जो दिलाएं कि वो जाकर के उलमा और आलिमात के पास बैठें, थोड़ा सा तरीका सीख लें, और उसके बाद फिर हज पे जाएं, उमरे पर जाएं। एक और ज़रूरी बात जो जुमा के ताल्लुक से है वो ये है कि हम जो जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा की नमाज से पहले खुतबा होता है, खुतबा जुमा के लिए शर्त है, यानी जिस जगह खुतबा नहीं दिया जा सकता वहाँ जुमा नहीं पढ़ा जा सकता, फिर जोहर पढ़ी जाएगी। अगर कोई किसी को खुतबा देने नहीं आता मिसाल के तौर पे, और ऐसी जगह है, बस जगह होता है ऐसा, तो फिर वहाँ के वहाँ से जुमा साकित हो जाता है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, या वहाँ पर जुमा बनता ही नहीं है, तो फिर जोहर पढ़ी जाएगी, जुमा नहीं पढ़ा जाएगा। जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है, और ये दो रकत के कायम मकाम है, आमतौर से चार रकत होती है जोहर में, तो जुमा के दिन रकतें दो हो जाती है, वो दो रकत की जगह खुतबा आ जाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये जो खुतबा है इस खुतबे को गौर से सुनना वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं सुने तो गुनाह होता। वाजिब होने का मतलब ये है कि अगर इसको खामोशी से नहीं सुना जाएगा, तवज्जो से नहीं सुना जाएगा, गौर से नहीं सुना जाएगा तो गुनाह होगा। ये तवज्जो दिलाने के लिए बोला जा रहा है, जो हजरात फ़ोनों में लगे हुए हैं उनको, जो हजरात एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं उनको, जो चंदे के डब्बे घुमाने में उस वक्त लगे हुए थे, जब इमाम यहाँ पे, खतीब यहाँ पे खड़ा हो जाए मेंबर पे, इस मस्जिद में नहीं हर मस्जिद में जुमा के खुतबे के लिए खतीब खड़ा हो जाए, फला सलाता वला कलाम हदीस में आया है, अब उसके बाद में ना नमाज पढ़ना है, नमाज भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और इस सूरत में ना बात करने की इजाज़त है। हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बात करते शख्स को ये बोलोगे कि ओ भाई खामोश हो जाओ खुतबा हो रहा, तो तुमने लगव काम किया। बात करने वाले को खामोश भी नहीं बिठा सकते, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में आप बात नहीं कर सकते, किसी को खामोश बैठने के लिए नहीं बोल सकते, सलाम का जवाब नहीं दे सकते, खैरियत नहीं पूछ सकते, फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, खुतबे में भी इन सारे कामों में से किसी काम की इजाज़त नहीं है। और ये मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, ये हदीस का मतलब बता रहा हूँ आप हजरात को, हदीस है ये, इदा खरज अल इमाम फला सलात वला कलाम कमा कला अलैहि सलातु वस्सलाम। तो ये चार चीज़ें आज की नशिस्त में अर्ज़ करने का इरादा था। अल्लाह ताला हम सबों को दीन का सही फहम नसीब फरमाए, सही इल्म अमल मकबूल मुकद्दर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।